سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ارشاد فرمایا کہ زمین کو اللہ کریم نے بڑا سنوارا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت آرام دہ بنایا ہے، اس کی فصلیں، اس کے پھل، اس کی گھاس، اس کا سبزہ، اس کے پھول، اس میں بسنے والے جانور، چرند پرند، حیوانات، سب انسان کی کسی نہ کسی طرح خدمت کر رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے سنوارنے میں مصروف نہ ہو. کافی عرصے کی بات ہے، فصلیں ہوتی تھیں تو چڑیاں آ جاتی تھیں اور بٹیرا ایسا فصلوں پر کھا جاتی تھی. تو چین میں ایک تجربہ کیا گیا کہ چڑیاں ختم کر دی جائیں، مار دی جائیں، دوائی چھڑکی جائے، جال لگائے جائیں، کوئی چڑیا نہیں ہونی چاہیے. تو بے پناہ آبادی ہے اور وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں، وہ لگ گئے، انہوں نے بہت بڑی تعداد چڑیوں کی ختم کر دی. اگلے سال جب فصلیں ہوئیں تو ان پر جب سپتے آئے اور مور لگا تو اس میں کیڑا لگ گیا اور فصل کئی گنا زیادہ، چڑیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ضائع ہو گئی. تب انہیں سمجھ آئی کہ وہ چڑیاں تو یہ جب کیڑے بنتے تھے تو یہ کھا جاتی تھی اور تو ان کا شکار کرتی تھی، فصل کو بچاتی. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا مغربی بنگال جو ہندوستان کا ہے، اس کی وہ جنگلی حیات والے فلم دکھا رہے تھے، تو اس میں چاول بیجتے ہیں وہ لوگ اور ان میں کوبرا سانپ بے شمار ہے. تو کہنے لگے کہ یہ سانپ ان کی ضرورت ہے، اگر یہ سانپ نہ ہو تو چوہے کھیتوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، پانی بہ جاتا ہے اور فصل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ سانپ چوہوں کا شکار کرتے رہتے ہیں، یہ لہٰذا یہ لوگ ان سانپوں کو نہیں چھیڑتے، یہ فصلوں میں کرتے ہوتے ہیں چوہے دی. یعنی کوئی چیز بھی جو اللہ نے بنائی ہے وہ دنیا کو سنوارنے اور انسان کی خدمت کرنے کے لیے. میں تو فرمایا تم اس میں فساد نہ کرو. ہم کیسے فساد کرتے ہیں؟ ذرا اس پہ غور فرمائیے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلا فساد اس کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے, اس کے دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے, اس کی روح پر بوجھ جاتا ہے, اس کا اپنا دل میلا ہوتا ہے. جب دل میلا ہوتا ہے تو سوچیں میلا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, نگاہیں میلا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے. یہ تو اپنے آپ پہ اثر ہوتا ہے. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایک اثر معاملات پہ اور لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ جب وہ والدین سے معاملہ کرتا ہے تو گستاخی کا کرتا ہے, اولاد سے کرتا ہے تو اس میں شفقت نہیں ہوتی, بہن بھائیوں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, برادری میں فساد شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسرا اثر ہے. تیسرا اثر جو ہے یہ پھر گھر سے بڑھتا بڑھتا قومی سطح تک پھیل جاتا ہے. آدمی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے, لوٹتا ہے, رشوتیں کھاتا ہے. آج ہمارا ملک کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے, ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. لیکن رات بتا رہے تھے کہ صرف کراچی میں جو ولیتی شراب بلیک میں اور سمگل ہو کر آتی ہے, ایک مہینے میں 2 کروڑ کی شراب کراچی میں پی جاتی. اور پشاور اور اسلام آباد میں جو امریکی فوجوں کے لیے ولیتی شراب جاتی ہے, وہ لوگ راستے میں لوٹ کے یا وہاں سے لے کے پشاور پہنچا دیتے ہیں, وہاں سے اسلام سارے ملک میں بکتی. یعنی اپنے ملازموں کو, فوج کو, پولیس کو, ٹیچروں کو, ڈاکٹروں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, شرابیں پینے کے لیے بے شمار. کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا, کسی دفتر چلے جائیں بغیر رشوت کے نہیں. یہ اسی خرابی کا اثر جو اللہ کی نافرمانی سے پیدا ہوئی معاشرے پر پھیل جاتا. پھر ہر عمل کا ایک اثر پوری فضائے مسجد پہ جاتا ہے. آسمانوں سے بارشیں برسنا یا رک جاتی ہیں یا پھر برستی ہیں تو طوفان آ جاتا ہے. سمندر آبادیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں, زمینیں پھٹنے لگتی ہیں, زلزلے آنے لگتے ہیں, سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں, دریا غرق ہو جاتے ہیں, نہریں ٹوٹ جاتی ہیں, مکان گر جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. یعنی زہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی اور زمینوں پر بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. تم تو سمجھتے ہو یار میں نے یہ چھوٹا سا کام کیا اس کا کیا ہے, لیکن تمہارے ہر عمل کا اثر ایک تمہارے اپنے باطن روح پر ہوتا ہے, پھر وجود پر ہوتا ہے, پھر گرد و نواح پہ ہوتا ہے, پھر پورے ملک پہ ہوتا ہے, پھر پوری دنیا پہ ہوتا ہے اور پورے معاشرے پہ. اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے دانشور رات دن دہشت گردی کی تجویزیں, اس کے حل کی تجویزیں سوچتے ہیں. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یار توبہ کرو, برائی کرنا چھوڑ دو, اللہ تمہیں دہشت گردی سے بچا لے گا, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہو, حرام کھانا چھوڑ دو, لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دو, حلال کھاؤ, روکھی کھا لو, حلال کی کھاؤ, اور یہ حرام کی چکڑی کھانا چھوڑ دو. کوئی یہ حل کوئی نہیں بتاتا. اصل حل ہی یہ ہے کہ جب تک اللہ سے رجوع نہ کرو گے, اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے, تو گناہ کا لازمی نتیجہ تباہی ہے. برائی کا پھل ہے. چلو ایک درخت آپ لگاتے ہیں, اس پر دو سال بعد چار سال بعد پھل آتا ہے, کئی ایسے بھی ہیں جن پر دس سال بعد آتا ہے, چھ مہینے بعد آتا ہے, لیکن جب پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر یہ پھل نہیں آنا چاہیے. وہ درخت ہی اسی پھل کا ہے, اس پر پھل کیسے نہیں آئے گا؟ اس درخت کو جڑ سے نکال دو. یہ دہشت گردی, یہ تباہی, یہ قتل و غارت, یہ چور بازاری, یہ سارے اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے پھل. اگر آپ وہ درخت نہیں کاٹیں گے, حکمران امیر ہوتے ہیں قوم کے, اور پوری قوم کی قسمت, تقدیر, بچوں کی تعلیم, بیماروں کا علاج معالجہ, لوگوں کا روزگار, اور لوگوں کے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, بیت المال اور خزانہ سارا, وہ امین ہوتے ہیں, ان کے سپرد ہوتا ہے. اور اگر ملک اور قوم کے حکمران ہی ملک کو لوٹنا شروع کر دیں تو برائی کی انتہا ہے نا. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس نے بڑے پیار سے سمجھایا, لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد پیدا نہ کرو, بعد اصلاحها, اس کے بعد جو بڑے خوبصورت اس کی اصلاح کر دی گئی ہے, بڑے خوبصورت بنا دی گئی. آپ سوئی سے کھودنا چاہیں تو زمین کو کھود سکتے ہیں, اور اس پر بڑا عالیشان محل بنا دیں تو اٹھا کے کھڑی. آپ مردہ دفن کر دیں, اسے بھی سنبھال لیتی ہے. آپ کھیتی کرتے ہیں, آپ کو لوٹا دیتی ہے. کوئی خدمت جو آپ کی ہے وہ کر رہی ہے. آپ کھودتے ہیں, تیل کے خزانے نکلتے ہیں, کوئلے کے خزانے نکلتے ہیں, سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلتے ہیں. تو اسے تباہ نہ کرو. یہ اگر غلطی ہو چکی ہے, ہم بہت دور جا چکے ہیں, تو اللہ اب کیا کرے؟ یا تو گناہ کرتے ہی نہیں, یہ پودا لگتے ہی نہیں, اس پر یہ پھل ہی نہ لگتا تو کوئی بات تھی. اب تو یہ تناور درخت بن گیا, اب تو یہ پھل دے رہا ہے, کہیں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, کہیں گولی چل رہی ہے, قتل عام ہو رہا ہے, تو پوچھنے والا نہیں, ڈاکے, اغوا, چوری, کو پوچھتا ہی نہیں. فرمایا اب بھی کچھ نہیں گیا, ایک علاج کرو اس پر. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو, اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے. ایمان کیا ہے؟ بیم و رجا کے درمیان ایمان, اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے پر امید رہے, یہ ایمان ہے. تو فرمایا اسے یاد کرو, اسے پکارو, اس کی بارگاہ میں عرض کرو, بار الہ جو کر چکے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں, ہم باز آئے, تو ہمارے حالات بدل دے. تو وہ قادر ہے, وہ تو پل بھر میں بدل دے گا, جب چاہے گا, جیسا چاہے گا کر دے گا, لیکن اس کے کچھ قانون ہیں. ارشاد ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم, اللہ اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا. اب یہ تھوڑی رعایت ہے کہ جتنی برائی کر چکے ہو توبہ کرو اور اصلاح شروع کر دو اپنے اعمال کی, اور اللہ کو یاد کرو, تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا. اچھا, ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ساری قوم توبہ کی. یار, ساری قوم کو چھوڑو, آپ تو توبہ کرو. میں ایک فرد توبہ کر لیتا ہوں تو جو تباہی لانے میں میرے کردار کرتا ہے وہ تو کم ہو جائے گا. کچھ ظلمت تو کم ہوگی, کچھ ظلم تو کم ہوگا, کچھ برائی تو کٹے گی. تو اگر افراد توبہ شروع کر دیں تو قوم افراد سے بنتی ہے. کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اگر 20 کروڑ لوگ ہیں تو ان میں 10 نہ صحیح, 10.5 صحیح, 11 صحیح, غائب ہونے والوں کی اکثریت ہو جائے تو شاید اللہ رحم فرما دے, دوسروں کو بھی ہدایت دے دے. تو فرمایا وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, اسے پکارو, اسے یاد کرو, اس کی عبادت کرو, اس سے دعائیں کرو, اس کے غضب سے ڈرتے بھی رہو اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, امید بھی رکھو کہ وہ کریم ہے, وہ بخش دے گا. اور یاد رکھو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقیناً یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, ان بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. سچ میں لکھے ہوئے نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے, نزدیک ہے. لیکن محسنین صرف نیک کام کرنے والے نہیں ہوتے. حدیث احسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مفہوم ارشاد فرمایا ہے حدیث جبریل میں, کہ جبریل علیہ السلام نے سوال پیش کیا تھا خدمت عالی میں, مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احسان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے روبرو دیکھ رہا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا. اب ہم جتنی خرابیاں کرتے ہیں ایک دوسرے سے چھپ کر کرتے ہیں, کوئی بندہ دیکھ نہ رہا, رشوت لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, گولی چلاتے ہیں, پردہ کر کے دوسروں سے چھپ کے کرتے ہیں, اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کتنی تبدیلی آئے انسان. پھر وہ چوری کر سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, رشوت لے سکتا ہے, شراب پی سکتا ہے اللہ کے روبرو. تو محسنین وہ ہیں جو اللہ کو روبرو سمجھ کر عمل کرتے ہیں, اور اگر یہ جرات نہ ہو, اس سے کم استعداد ہو, تو کم از کم انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا. سو فرمایا جب بندے کو حضوری حق حاصل ہو, اللہ رحمت اللہ قریب, اللہ کی رحمت تو انہی لوگوں کے پاس ہے, نزدیک تر ہے, ہم وقت پاس ہے, اس کی رحمت دور نہیں ہے. تم اپنے آپ کو دور بھگائے کرتے ہو, تم واپس آئے. وہ بڑا کریم ہے فرمایا, وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, کہ تالیاں ہوتی ہیں, تنگ دستی آ جاتی ہے, سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, گرد اڑ رہی ہوتی ہے جنگلوں میں بھی صحراؤں کی طرح, تو خوبصورت ہوائیں بھیج دیتا ہے جو بادشاہوں کی خوشخبریاں دیتی ہے. ایسی ٹھنڈی ہوا, ایسی خوبصورت ہوا چلا, پتہ چلتا ہے یہ آج تو ہوا ایسی ہے, کہیں بادل ہوگا, کہیں لگتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے, آج بڑی مزے کی ہوا آ رہی. وہ ایسا کریم ہے, والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کی بارش کرنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا بھیج دیتا, بندہ اس طرف متوجہ ہو جاتا. جب وہ جھونکے آتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کا شکر کرو, کیوں نہ اللہ کا ذکر کرو, کیوں نہ اللہ کی اطاعت کرو. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا, پھر اس کی قدرت کا تعاملہ نہیں دیکھتے کہ ٹنوں پانی ہوا پر لاد دیتا, بڑے بڑے بہت جل بادل ہوا اٹھائے, بارہا بادلوں میں سے جہاز میں بیٹھے ہوئے گزرے, دھواں دھواں سا ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی نہ پانی نظر آیا نہ بجلی نظر آئی. زمین پر سے دیکھتے ہیں تو پانی برستا ہے تو جل تھل کر دیتا ہے, بجلی کڑکتی ہے تو گرتی بھی ہے کہیں تباہ کر دیتی ہے, کڑکتی ہے تو آنکھیں چمجا دیتی ہے, بیچ میں سے گزرتا رہو تو دھواں سا ہوتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتا. تو وہ قادر ہے نا کہ پانی کو ہوا پر لاد دیا. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا, بڑے بڑے وہ جل بادل لے کے آ جاتی ہے ہوا، لبلد میت، مردہ زمین پر خشک ہو چکی ہوتی ہے، ہر فصل تباہ ہو چکی ہوتی ہے، سبزہ جل چکا ہوتا ہے، زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، تو بادلیں تنوں پانی اٹھا کر بہت بڑے بڑے بادل ہوائیں لے آتی ہیں، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، ہم پھر اس بادل کو برساتے ہیں، زمین کو حیات نو مل جاتی اور طرح طرح کے میوہ جات پیدا ہونے لگ جاتے. اب ایک درخت کا ٹنڈ منڈ ہو گیا، سارے پتے اس کے گر گئے، خاک میں مل گئے، گل کر خاک ہو گئے. جب بارش آتی ہے تو چندے بعد دیکھو تو پھر اتنا گھنا سایہ اور او اربوں پتے اس پر ہیں. کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جل کر خاک ہو گئے تھے، یہ تو مٹی میں مل گئے تھے، سوکھ گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے. فرمایا ایک بارش رحمت کی بھیجتا ہوں، سبزہ ہی سبزہ. بارہا دیکھا ہے یار کہ شام کو بارش ہوگی، دن کو بارش ہو گئی، رات گزری، دوسرے دن صبح دیکھو تو کھڑے ہو کر دیکھو تو ساری زمین پہ سبزہ چھایا ہوا، کوئی دیر ہی نہیں ہے. جہاں ایک تنکا سبزے کا نہیں ملتا تھا وہاں پہاڑ اور وادیاں بھر جاتی، اور طرح طرح کے پھل، میوے، فصلیں، انار، ہر چیز اگنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا یہ یاد رکھو، جس طرح یہ روز تمہارے سامنے ہر موسم میں تماشا ہوتا ہے، کذالک نخرج الموتی، اسی طرح میں مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا تھا. جس طرح سوکھے درختوں کے پتے زمین سے آ کے پھر درختوں پہ سج جاتے ہیں، مردہ زمین سے نکل آتے ہیں، جس طرح مردہ زمین سے بیلیں اگتی ہیں، پھل لے آتی ہیں، مردہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، میوہ جات نکل آتے ہیں ایک بارش سے. کذالک نخرج الموتی، اسی طرح مرنے کے بعد بے شک تم مٹی ہو جاؤ، میدان حشر میں روز قیامت میں تمہیں اسی طرح زمین سے نکال کر کھڑا کروں. یہ تو تمہارے سامنے ہے، روز چیزیں خاک میں مل کر پھر سب دھو کر زمین سے نکل آتی ہیں، تو کیا مشکل ہے اس قادر مطلق کے لیے. لعلکم تذکرون، فرمایا یہ مثال اس لیے دی ہے کہ نصیحت حاصل کرو، یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اسی لوٹ مار میں نہ لگے رہو. دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، تو وہ کام کرو جس سے دنیا میں بھی راحت ہو اور آخرت کی زندگی بھی بنے، اسے ضائع نہ کرو. تم جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے تو تمہارا خیال ہے مر گئے تو کس کا ختم ہو جائے گا؟ ختم نہیں ہوگا، کہانی ختم نہیں ہوگی، کہانی چھڑے گی. کس کا ختم نہیں ہوگا، کس سے کی ابتدا ہوگی. اور روزانہ تمہارے سامنے مردہ زمین سے جس طرح سبزے اور پھل نکالتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکال کے کھڑا کر دے گا. لیکن ہوتا یہ ہے، فرمایا میں نے تو ارشاد فرما دیا کہ تم نصیحت حاصل کرو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے دل زندہ چاہیے. جیسے بارش برستی ہے، بلد چاہیے وہ یا پھلو جو نبات ہوں بے رکھتے، تو جو زمین اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اللہ اس کے پروردگار کے حکم سے اس پر بہترین فصل آ جاتی ہے، بہترین پھل اگتے ہیں، بہترین سبزہ ہوتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدہ، تو جو زمین شور زدہ، خراب، تباہ حال ہوتی ہے، بل تو اس پہ کچھ اگتا ہی نہیں. اب کچھ اگے تو نہ اگنے کے برابر ہوتا ہے، ایک تنکا یہاں، ایک تنکا وہاں، وہ بھی آدھا پچاس دار، کوئی نہ اس پہ پھل آتا ہے، نہ اس پہ کوئی درخت لگتا ہے. شور زدہ زمین پہ بارش تو ایک ہی ہوئی، جو صاف زمین تھی سرسبز ہو گئی، کھیتیاں اگائیں، پھل اگائے، درخت اگائے، اور جو شور زدہ تھی، کلر چھوڑ گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. دل کی زمین بھی شور زدہ ہو جائے تو پھر اللہ کی آیات سے بھی اس میں کچھ نہیں ہوتا. میں تو مثالیں بیان ارشاد فرما رہا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو, لیکن اصلاح کے لیے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو, اور دل کی اصلاح کثرت ایک ذریعہ ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تو مخلوق کے قلوب کی اصلاح ہے. وارثان نبوت اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھو, ان کی باتیں سنو, ان سے انوارات حاصل کرو, دل کی اصلاح ہو جائے گی. جب دل کی اصلاح ہوگی تو اس میں پھول کھلیں گے, پھل آئیں گے. گناہ کرو گے کلا بل رانا لا قلوبہم بما کانوا یکسبون, فرمایا ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ جائے. اللہ کی نافرمانی کرو گے دلوں کو زنگ لگ جائے گا, پھر اس پر قرآن بھی پڑھتے رہو, اسے سمجھاتے رہو, اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. سمجھے بارش برستی ہے, زمین شور زد آئے, اس میں فصل کہاں سے آئے گی؟ بیج ڈالو گے تو اسے بھی کلر کھا جائے گا, اگے گا نہیں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, فرمایا ہم تو اس طرح دلائل کو بیان کرتے ہیں لیکن پلے ان کے پڑتے ہیں جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اطاعت الہی شکر ادا, اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کریم کی اطاعت کی, اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ ناشکری کرتا. فرمایا وَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو اپنی عاجزی سے, اپنی ضرورتوں سے, اپنی احتیاج سے کچھ لینے کے لیے. فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی رحمت سے, اپنی بخشش سے, اپنی جود و صفا سے, اپنی عطا سے. اب یہ جو فَاذْكُرُونِ فرمایا, اسے فرمایا وَاذْكُرُونِ, میرا شکر ادا کرو, یعنی تم میرا ذکر کرو گے, تم میری عبادت کرو گے, تم میری اطاعت کرو گے, تو یہ شکر ہے. اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی کی غلامی, اللہ کے نبی کا اتباع, اللہ کا ذکر, یہ کیا ہے؟ شکر ہے. اب یہ نہیں کرو گے ولا تکفرون, تو میری ناشکری نہ کرو. فرمایا مثالیں تو ہم نے بیان کر دیں اور کر دیتے ہیں, ہم اسی طرح مثالیں واضح کر کے بیان کرتے ہیں. لقوم یشکرون, جو شکر کرتے ہیں ان کے لیے مفید ہے, جو ناشکر ہیں انہیں اس سے کیا ملے گا؟ ان میں استعداد ہی نہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. آگے قصہ ارشاد فرمایا, انہی مثالیں, یہی مثالیں دیتے ہوئے نوح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اس واقعہ میں سوچو. لقد ارسلنا نوحا, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, الى قومه, ان کی قوم کی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں طوفان آیا, سارے نافرمان غرق ہو گئے, دنیا کی آبادی آج کی طرح نہیں تھی. آدم علیہ السلام کے بعد تھوڑے سے خطے پہ ابھی آدمی پھیلے تھے, غالباً مجھے صحیح یاد نہیں, 1000 سال کا وقفہ تھا. تو نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے, اور نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ پہلے نبی ہیں جن کو شرک سے واسطہ ہوا. نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ نافرمانی تو کرتے رہے, گناہ تو کرتے رہے, لیکن شرک کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں جن کو مشرکین کے ساتھ پالا پڑا, اور شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کوئی بیمار ہوا, اس نے کوئی بوٹی کھائی, اس سے صحت ہو گئی. اب بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ اس بوٹی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ یہ اس بیماری کی شفا دینے والا دیتا ہے, اور شفا دینے والا تو اللہ تھا, وہاں سے کی ابتدا ہوگی. اب کسی کی اولاد نہیں ہے, اس نے کوئی کسی نے بتایا فلاں درخت کا پھل کھاؤ, اب وہ پھل کھایا, اللہ نے اولاد دے دی, وہ درخت کی پوجا کرنے لگی. یوں شرک کی ابتدا ہوئی انسانی خواہشات سے, جہاں سے کسی کی خواہش پوری ہوئی اس نے کہا یار یہ اللہ کا حصہ دار ہے, اللہ نے جہان تو بنایا لیکن یہ کام اس کے ذمہ لگا دیا. وہ آج تک لوگوں نے مانتے ہوئے ہیں کہ یہ دیوتا جو ہے بارش برساتا ہے, یہ اولاد دیتا ہے, یہ روزی دیتا ہے, یہ بیماری سے شفا دیتا ہے. جو جتنے مشرق ہیں اتنے الگ الگ دیوتا بنا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کے دیوتا کو ماننے کو بھی تیار نہیں. یاد رکھیں کوئی مشرق اللہ کے وجود اور اس کی ذات کا انکار نہیں کرتا. اگر اللہ کا انکار ہی کر رہے تو شرک کس بات سے کرے گا, شرک کس کے ساتھ کرے گا؟ اللہ کو سب مانتے ہیں لیکن مانتے اپنی مرضی سے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن یہ کام اللہ سے فلاں بزرگ کروا سکتا ہے, فلاں دیوی کروا سکتی ہے, فلاں دیوتا کرا سکتا ہے, ہمارا براہ راست اللہ سے یہ ممکن ہے, ہم کیسے کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہر بندے کا پروردگار ہے, ہر بندے کا رب ہے, ہر بندے کا معبود ہے, ہر بندے کو براہ راست دعوت دیتا ہے. کسی کی نماز کوئی بزرگ پڑھتا ہے؟ کسی میری نماز تو فلاں بزرگ پڑھے گا نہیں. کسی کا کھانا کوئی بزرگ کھاتا ہے؟ کسی میں نہیں کھاتا ہوں, میری جگہ تو فلاں بزرگ کھاتے ہیں, میرا کام ہو, کبھی یہ ہوا ہے؟ کسی کے گھر کے کام کوئی بزرگ کرتا ہے؟ یہ سارے خود کرتے ہو تو جو اللہ کا کام ہے اللہ, تم اپنے کام خود کرو تو اللہ کے کام بزرگ کرتے ہیں, وہ اتنا محتاج دیوی دیوتا کرتے ہیں. یہاں سے شرک شروع ہوا. اور نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں, پہلے رسول ہیں جن کو شرک سے واسطہ پڑا. تو فرمایا ہم نے قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یہ تم نے جو بے شمار بت اور معبود تصور میں بنا لی ہیں ان میں کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرے. اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, مالکم من اللہ غیر, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتی ہو, عبادت کی مستحق. اب سیدھی سیدھی شرک پر چوٹ پڑی ان کے دلوں میں, ان کی رگوں میں, ان کے سینوں میں شرک دھس چکا تھا. انہیں بات پسند نہ آئی, یار اتنے معبود ہمارے, ان کو ہم چھوڑ دیں. بڑے بڑے تماشے ہوتے تھے. عہد نبوی میں بھی ایک صحابی فرماتے تھے اپنا قصہ کہ میں نے دعوت سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے کہا میں تو اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو ایک بت ہوتا تھا جس کے کوئی قبیلے اس کی عبادت کرتے تھے, پھر ہر خاندان نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا, پھر ہر خاندان میں ہر گھر نے اپنا, پھر ہر گھر میں ہر فرد نے اپنا ایک چھوٹا سا بت بنایا ہوا تھا. تو وہ کہتے تھے میرے پاس بھی اپنا ایک چھوٹا سا بت ہوتا تھا, میں ہر وقت پاس رکھتا تھا, جب چاہا سامنے رکھ لیا, بندگی کر دی, جو چیز مانگنی مانگ لی, اٹھا کے جب میں تو بھاگا پھر رہا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا, میرے پیچھے پیچھے میرا کتا بھی آ رہا تھا, تو مجھے پیشاب کی حاجت ہے. تو میں نے کہا یہ تو بے ادبی ہوگی کہ یہ میرا معبود میری جیب میں, میں نے اسے نکال کے رکھ دیا اور خود اس سے پردہ کر کے, کہ معبود کے سامنے تو پیشاب کے لیے نہ بیٹھوں, اس سے پردہ کر کے تو الگ جگہ پہ میں نے رفع حاجت کی. فارغ ہو کر جب آیا تو میں نے دیکھا وہ میرا کتا جو ہے وہ بت پر پیشاب کر رہا. میں نے کہا کمال ہو گئی یار, یہ تو اللہ کا نبی سچ کہتا ہے, یہ تو میرے پتھر, میں اس سے شرم کر رہا ہوں, پردہ کر رہا ہوں کہ اس کے سامنے رفع حاجت کے لیے نہ بیٹھوں, ادب کر رہا ہوں, اور اس میں اتنی جرات نہیں ہے کہ کتے کو منع کر سکے, کتا اس کے سر پر پہ آؤں. میں نے اٹھا کے مارا پتھر پر, میں اس کو لمحہ پارلیمنٹ کا, جاؤ جانے دو, مجھے ایسے خداؤں کی ضرورت نہیں, اپنی عبادت نہیں کر سکتا, میرے کس کام آئے. بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے. تو اللہ ہدایت دینے والا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا, وہ شرک کی رد کے لیے مبعوث ہوئے تھے, تو پھر ابھی تک چل نہیں رہا ہے. تو انہوں نے یہ دعوت دی کہ میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا ایسا نہیں جو عبادت کا مستحق ہو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ شرک کی وجہ سے اس عظیم دن قیامت کے دن کا عذاب تم کو آ جائے گا, وہ بڑا سخت. میں نہیں چاہتا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ, میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اب جب یہ دین کی جگہ رسومات آ جاتی ہیں, شرکیہ عقائد آ جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کو چلانے والا ہوتا ہے. ان رسومات کا, ان رواجات کا ایک لیڈر بن جاتا ہے. آپ اسے سردار کہہ لیں, اسے چودھری کہہ لیں, اسے حکمران کہہ لیں, اسے مولوی کہہ لیں, اسے پیر کہہ لیں, کسی نہ کسی نام سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اس برائی کی, اس بدعت کی, اس رواج کی اشاعت کرتا رہتا ہے. اس بدعت اور رواج کی اشاعت میں اسے دو چیزیں ملتی ہیں, ایک تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے ہاتھ پہنچے انہیں لگ جاتے ہیں اور اسے معبود بنا لیتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. دوسرا اسے مالی منفعت ہوتی ہے, شرینیاں نذرانے شکرانے دیتے ہیں, پیسے کماتا ہے. اب ظاہر ہے جب شرک کا رد آیا, ان کے پیٹ پر لات لگی گئی, تو ہماری سرداری بھی جائے گی, ہماری وہ نمبرداری بھی جائے گی, جو ہم چودھری بنے ہوئے تھے وہ بھی جائے گی, اور پیسے آنا بھی بند ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے وہ بولے, قال الملأ من قومه, ان کے قوم کے بڑوں نے, سرداروں نے, ان کے دنیاوی مفاد پہ چوٹ پڑتی تھی, انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین, کا نو ہم دیکھ رہے ہیں تو صاف گمراہ, تو وہابی ہو گیا. سیدھی سی بات, چوری کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا, اغوا کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا, ڈاکہ کرنے والا وہابی نہیں ہوتا, روزانہ جو قتل کرتے ہیں وہابی نہیں ہوتے. جو سیدھا مسئلہ دین کا بتائے, سنت بتائے, بدعت سے روکے, وہ وہابی ہو جاتا. ہمارے ملک میں وہابی سے مراد گمراہ ہے. یہی انہوں نے بھی کہا کہ بھائی لو تم گمراہ ہو گئے, یہ باپ دادے کا مذہب ہے, یہ ہماری سارے کاروبار یہی بت اور یہی کرتے ہیں, ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. تم اصل بات یہ کہ تم اکیلے بن, تم گمراہ ہو گئے. قال یا قوم لیس بی دلالت ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے فرمایا او بے وقوفو, اللہ کائنات کا رب ہے, پروردگار ہے. ربوبیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کی جائے. جس طرح جسم کی تعمیر کے لیے اس نے سورج کو گردش پہ لگا دیا, چاند ستاروں سیاروں کو لگا دیا, ہواؤں کو بادلوں کو لگا دیا, زمین کو لگا دیا, بارشیں برستی ہیں, کھیتیاں ہوتی ہیں, دوائیں بھی بنتی ہیں, غذائیں بھی بنتی ہیں, دودھ گوشت بھی ملتا ہے, بدن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, اسی طرح روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے انبیاء اور رسل بنا دیے. ہم بھی روحانی آسمان کے سورج ہیں, چاند ستارے. تو انہوں نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوا, گمراہ تم ہو, غلطی تم کر رہے ہو. میں تو اللہ جو رب العالمین ہے, جس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جب لوگ ہٹکیں ان کی اصلاح کا سامان کرے, ان کی روح کی زندگی بالیدگی صحت کا اہتمام کرے, میں تو اس کا رسول ہوں. میں تو جس طرح زندگی کے لیے سورج ضروری ہے, اسی طرح روح کے لیے, روحانی زندگی کے لیے نبوت ضروری ہے. میں تو اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرا تم سے کوئی مفاد نہیں، نہ مجھے اقتدار کا شوق ہے، نہ حکمران بننے کا، نہ میں تم سے چندہ مانگ رہا، نہ مالی منفعت چاہیے، نہ تمہیں غلام بنانا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا، مجھے تم گمراہ تب کہو کہ میں کوئی اپنی رائے سے بات کروں، میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا، ابلغکم رسالات ربی، میرے پروردگار کے جو احکام آتے ہیں وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا تم سے زیادہ خیر خواہ، تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، میں تو تمہارا ہی خیر خواہی کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم نہیں جانتے اللہ نے مجھے وہ بتا دی، تمہیں قیامت کی خبر نہیں، بھول گئے ہو، مجھے اللہ نے قیامت کے بارے بتا دیا، تمہیں حساب کتاب کا احساس نہیں، مجھے اللہ نے بتا دیا، تمہیں عذاب و ثواب قبر کا ادراک نہیں، اللہ نے جو باتیں تم نہیں جانتے اللہ نے وہ مجھے بتا دی ہیں، اور میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اَوَعَجِبْتُمْ مَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، اچھا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ تم ہی میں سے ایک بندے کو اللہ نے نبی بنا دیا، اللہ کا ذکر، اللہ کی ذات، اللہ کی باتیں، اللہ کی نبوت اس ایک بندے کو مل گئی، تم ہمارا بے وقوف ہو، جب زمین میں بندے بستے ہیں تو نبی بھی انسانوں ہی سے آئیں گے، اگر کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا دے تو تم میں سے کون ہے کہ فرشتے کی بات سنے گا، اس کی حالت دیکھے گا، اور اگر سن لو گے تو تم کہو گے آپ تیرے نہ بیوی نہ بچے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، ہمیں کیوں شور کر رہے ہیں، ہم تو انسان ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، محنت کر کے روزی کمانا پڑتی ہے، پھر جب زمین پر انسان بستے ہیں تو تم اس بات پر حیران کیوں ہو کہ انسانوں میں سے ایک انسان نبی ہو گئے، تو اللہ کی مرضی، اس نے اس کی اپنی رحمت ہے، جس کو اس نے منتخب فرما لیا، اسے ممتاز کر دیا، ہمارے ہاں بھی یہ بڑا شور ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ کہو، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم خود کو بشر سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے جیسے نہیں، ہم بشر، ہم تو جوان جانور ہیں، شاید اصل انسان محمد الرسول اللہ ہے، حضور انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، 63 برس اس عالم کو منور رکھا اور پردہ فرمایا، آپ انسان ہیں لیکن حضور انسان ہیں، ہم ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اگر ہماری کوئی ادا، ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی عمل حضور سے ملتا ہے تو وہ ہم میں بھی انسانیت ہے، جہاں جہاں ہمارا عقیدہ اور عمل حضور کے عقیدے اور عمل کے خلاف ہے وہاں ہم انسانیت سے نکل گئے، قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، تو کافر کہتے تھے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، یار اس سے ڈرنا چاہیے، اصل انسان نبی ہو، آدمیت کی معراج نبوت ہے، سب سے بڑا منصب جو انسان کو عطا ہوا وہ نبوت ہے، اور یہی نبوت ہی اسے استعداد دیتی ہے معرفت الہی کی، جس نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، یہی وہ نور نبوت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات، اگر یہ بچے پیدا کرتا اور پالتا ہے تو جانور چڑیاں گیدڑ بھی پیدا کرتے اور پالتے ہیں، اگر یہ روزی کماتا ہے تو کتا بلا بھی روزی کھا لیتا ہے، اگر یہ کھانا کھاتا ہے تو جانور بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، اگر یہ رات دن بسر کرتا ہے تو ہر جانور ہر زیرو بسر کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد ہے دوسروں میں نہیں, اور یہ استعداد ہے نور نبوت کی وجہ سے. تو فرمایا تم اس بات پر حیران ہو کہ تم میں سے ایک انسان کو, ایک مرد کو اللہ نے نبی بنا دیا تاکہ وہ تمہیں نصیحت کرے اور تمہیں برائی کے انجام بد سے بر وقت خبردار کرے اور تمہیں یہ کہے کہ اللہ کا خوف کرو, اللہ کی اطاعت اختیار کرو تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے. بے وقوفو یہ تو دیکھو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, کتنی سادہ سی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, اس کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کے رحم کے مستحق ہو جاؤ. یہ کتنی سادہ سی بات ہے. کسی بندے کی بھی آپ نافرمانی اور مخالفت شروع کر دیں تو آپ کو انعام دے گا؟ آپس میں کوئی تمہارے جیسا انسان, تم سے کمزور انسان بھی یہ برداشت نہیں کرتا. تو آپ اپنے ایک ملازم کو روز بھلا برا کہنا شروع کر دیں, وہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کون اس کی بک بک روز کر, اس سے بھوکے اچھے. جب کوئی انسان مخالفت برداشت کر کے آگے سے کوئی شے نہیں دیتا تو وہ تو خالق کل ہے, تمہارا مالک ہے. میں کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو تاکہ وہ تم پہ رحم فرمائے. نا فرمانی پر تو رحمت مرتب نہیں ہوگی. فقط ابو ہو, انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے, جھٹلا دیا انہوں نے, تم یہ جو باتیں کرتے ہو جھوٹ ہیں یار, اس میں کیا جھوٹ ہے؟ فرمایا جھٹلا تو انہوں نے دیا لیکن میرے نبی کی مخالفت اتنی آسان نہیں پڑتی. قومیں کفر کرتی رہتی ہیں, شرک کرتی رہتی ہیں, ظلم کرتی رہتی ہیں, اللہ برداشت کرتا چلاتا ہے. جب نبی اور رسول مبعوث کرتا ہے اس کی بعثت کے بعد جب اس کی عظمت کا انکار کرنے پہ آتی ہیں پھر گرفتار بلا ہو جاتی ہیں, پھر نہیں بچتی. ہم لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ جی جو مصیبت آتی ہے مسلمانوں پہ آتی ہے, کافر تو مزے میں, کیا خاک مزے میں. کبھی حالات کافروں کے آپ نے پڑھے؟ دنیا میں گویا جہنم میں بس رہے ہیں, کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا, نہ بیٹا باپ کا ہے, نہ باپ بیٹے کا ہے, نہ بھائی بھائی کا ہے, نہ ماں بیٹی کی ہے. کوئی رشتہ نہیں, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو ایک وقت تک کھانا دینے کی تکلیف نہیں کر سکتا. باپ کو اگر بیٹے کے گھر جانا ہو تو پہلے فون کر کے پوچھتا ہے کہ میں تمہارے گھر آ جاؤں فلاں وقت, مجھے مل سکو گے؟ تو وہ بتاتا ہے نہیں, ہم فارغ نہیں. رات خیر نہ ہو تو بیٹا اجازت دے تو آ سکتا ہے, نہیں تو کہتا ہے میرے پاس جب ہی نہیں جاؤں. کوئی نہیں پوچھتا. میرے بھائی ذلیل زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ مغرب میں اور کافر ملک میں جاتے ہیں, ان سے پوچھو, یا پھر ہندوستان کی خبریں جرائم کی پڑھ کے دیکھ لو کہ کیا کیا ہوتا ہے. کوئی کافر دنیاوی زندگی میں بھی آسودہ حال نہیں رہ سکتا. اگر بندے مار رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہو یہ بندے مارنا آرام دہ زندگی ہے؟ قتل ہونے والا تو قتل ہو جاتا ہے, قاتل کو ساری عمر وہ درد ستاتا رہتا ہے. قتل ہونے والے پہ تو ایک قتل کے وقت درد وارد ہوتا ہے نا, مارنے والے کو یہ جو لاکھوں لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں اور جو مارنے والے ہیں انہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں؟ انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو, فانجیناہ والذین معاہ, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جس جس نے ان کا دامن تھاما اسے بھی بچا. کفر و شرک کا سیلاب ہے, چوری چور بازاری, رشوت خوری, قتل و غارت کا سیلاب ہے. تو تھام لو دامن محمد رسول اللہ کا, اللہ کا وعدہ ہے بچا لے گا. مثالیں موجود ہیں. فرمایا جس جس نے نوح علیہ السلام کا دامن تھاما ہم نے اسے بچا لیا. اب یہ حوصلہ نوح علیہ السلام کا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, 950 برس, اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے, ان پر طعنے اور تھپکیاں کستے رہے. غالباً جو اندازہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہوئے ان میں 80 افراد تھے، مرد اور عورتیں اور بچے ملا تھے. پھر اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی، باقی جو کشتی میں سوار تھے کسی کی نسل نہیں چلی. یہ باقی ہم جتنے لوگ روئے زمین پہ آباد ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا. تو فرمایا ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو بھی، اور جس جس نے ان کا ساتھ دیا ان کا دامن تھاما ان کو بھی کشتی میں بٹھا کر. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہمارے احکام کا انکار کرتے تھے ہماری آیات کا انکار کر، ہم نے سب کو غرق کر کے تباہ کر دیا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ تو اندھے لوگ، سورج نکل آئے اور سورج کی روشنی میں جس کو نظر نہ آئے تو پھر وہ اندھا نہیں تو کیا ہے. نور نبوت روحانی دنیا میں سورج کی مثال ہوتی ہے، ایمانیات میں، اخلاقیات میں، اعمال میں، کردار میں. تو نبی کے مبعوث ہونے کے بعد ہی جو اس کی اطاعت نہ کرے پھر وہ اندھا نہیں تو. فرمایا یہ قوم ہی اندھی تھی، ہم نے سب کو غرق کر کے تباہ کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں.